پیر 19 مارچ کے صحربین کے ساتھ غضنفر حیدر کا سلام۔ صدر ٹرمپ نے امریکی صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیق کرنے والے اسپیشل کونسل رابرٹ مولر کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسپیشل کونسل سے اتنا نالا کیوں ہیں؟
مگر ان کے انداز بیان سے خیال کا سامنے ہوتا ہے کہ وہ یقیناً اس بات سے گھبرا رہے ہیں کہ ان کا بھی انڈکٹمنٹ ہونے والا ہے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کی اپنی ریپبلکن پارٹی کے ساتھیوں نے خصوصی مشیر رابرٹ مولر کی صدارتی انتخاب میں مبینہ روسی ہاتھ کی جانچ کے حوالے سے مداخلت پر خبردار کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کل اور آج مختلف ٹویٹس میں رابرٹ مولر کی تفتیشی ٹیم پر تنقید کی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ طاہر عمران۔
اتوار کو اپنی ایک ٹویٹ میں صدر ٹرمپ نے اس جانچ کو وچ ہنٹ یا ناجائز طور پر نشانہ بنانے کا عمل قرار دیا تھا۔ صدر نے اپنا موقف بھی دہرایا تھا کہ ان کی ٹیم اور روس کے درمیان کوئی ساز باز نہیں ہوئی ہے۔ ٹویٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تنقید کی کہ رابرٹ مولر کی ٹیم میں پرانے ڈیموکریٹس اور ہلری کلنٹن کے حامیوں کو شامل کیا گیا ہے۔ ریپبلکن سینیٹر لنڈزے گراہم نے کہا کہ مسٹر مولر کو بغیر کسی مداخلت کے کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور یہ کہ بہت سے ریپبلکن ان کے اس خیال سے اتفاق رکھتے ہیں۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کو رابرٹ مولر کو برخاست کرنے کی کسی کوشش کے خلاف خبردار بھی کیا ہے۔
دنیا بھر سے رہنما روس کے صدر ولادیمیر پوتن کو مزید 6 سال کے لیے صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن اب تک کسی بھی مغربی رہنما نے انتخابات میں ان کی جیت پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ دوسری جانب حزب اختلاف کی جانب سے انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ حمیرہ کمل۔
انتخاب میں جیت کے بعد چین، کازاخستان، بیلاروس، وینزویلا، بولیویا اور کیوبا نے صدر پوتن کو مبارک دی ہے، جبکہ کسی مغربی ملک کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ انتخابی عمل کے دوران ضابطے کی کئی خلاف ورزیوں کی اطلاعات بھی ملی۔ کہا گیا ہے کہ طلباء اور سرکاری ملازمین سے زبردستی ووٹ ڈلوائے گئے اور بیلٹ باکس بھرے گئے۔ روس کے اپوزیشن رہنما اور پوتن کے سب سے بڑے حریف الیکسی نیووالی نے ٹویٹر پر کہا ہے کہ انتخاب کے نتائج کے بعد انہوں نے بمشکل اپنا غصہ قابو کیا ہے۔
پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے فیض آباد دھرنا کیس میں تحریک لبیک کے خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے فیض آباد دھرنے سے متعلق سوموٹو کیس کی سماعت کے دوران آئی ایس آئی کی جانب سے جمع کروائی گئی رپورٹ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ عابد حسین۔
آج سپریم کورٹ میں دو رکنی بینچ نے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے ڈپٹی اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ آئی ایس آئی کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ میں تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کی گئی ہیں، اور وہ کیسے اس رپورٹ پر مطمئن ہو سکتے ہیں۔ جسٹس فیض عیسیٰ نے مزید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی کو اس بات کا علم نہیں کہ خادم رضوی کیا کرتا ہے۔ کورٹ نے فیض آباد دھرنے سے متعلق پیمرا سے 10 روز میں رپورٹ طلب کر لی ہے، اور ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت کی روک تھام کرنے سے متعلق اٹارنی جنرل سے بھی رپورٹ طلب کی ہے۔ کیس کی سماعت اب 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اینکر پرسن عامر لیاقت حسین کے ہمراہ پریس کانفرنس کی ہے، جس میں انہیں تحریک انصاف میں شمولیت پر خوش آمدید کہا ہے۔ عامر لیاقت حسین نے اس موقع پر کہا کہ تحریک انصاف کراچی سے انتخابات ضرور جیتے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا
کہ پہلے ہی کہہ دیا یہ میرا آخری مقام ہے۔ آخری مقام کا مطلب ہے میں زندگی بھر ایک ہی پارٹی سے وابستہ رہا، اس کا نام تھا ایم کیو ایم، اور اس کے بعد میں کسی پارٹی میں نہیں گیا۔ اب میری آخری پارٹی ہے تحریک انصاف، اور میں خان صاحب کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد کوئی گنجائش کی، سوال کی گنجائش بچتی نہیں ہے نا کہ پھر کیا آپ جائیں اور نکلے۔ جانے ہی نہیں ہے یہاں سے، جائیں گے کہاں؟ یہ تو وہ دلہن ہے جو یہاں ماں باپ نے کہہ کے بیچا ہے، بیٹا یہاں سے جانا تو پھر جنازے کے ساتھ جا رہا ہے۔
یروشلم میں تعینات فرانسیسی قونصل خانے کے ایک اہلکار آج عدالت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے فلسطینیوں تک پہنچانے کے لیے غزہ کی پٹی سے ہتھیاروں کی سمگلنگ کی تھی۔ تفصیلات کے ساتھ کاشف قمر۔
اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی شین بیت کے مطابق رومین فرینک نامی مشتبہ شخص فرانسیسی قونصل خانے میں نچلے درجے کا ملازم تھا، اور اسے فروری میں گرفتار کیا گیا۔ 23 برس کے رومین فرینک نے غزہ سے مغربی پٹی تک اسلحہ اسمگل کرنے کے لیے قونصل خانے کی گاڑی استعمال کی۔ ان پر 70 سے زیادہ پستول اور 2 رائفلز اسمگل کرنے کا الزام ہے۔ انہیں اسرائیل اور غزہ کے بیچ ایرز کی سرحد پر گرفتار کیا گیا، جہاں سفارت خانے کے عملے کو چیکنگ کے بغیر جانے کی اجازت ہے۔
یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی چیف فیڈریکا موغرینی نے کہا ہے کہ سابق ڈبل ایجنٹ پر روس کے مبینہ کیمیائی حملے کے معاملے پر یورپی یونین برطانیہ کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعلان کرتا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ صبا ناز۔
یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی چیف فیڈریکا مغرینی نے برطانیہ میں سابق ڈبل ایجنٹ پر روس کے مبینہ کیمیائی حملے کے معاملے پر متحد رہنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ انہیں توقع ہے کہ برسلز میں ہونے والے اجلاس میں یورپی یونین کے ممالک کے وزراء خارجہ ایک موقف پر متفق ہوں گے. دوسری جانب کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے ادارے آرگنائزیشن فار دا پروہیبیشن آف کیمیکل ویپنز کے ماہرین آج برطانیہ میں جانچ کر رہے ہیں کہ ڈبل ایجنٹ سرگئی اسکریپال اور ان کی بیٹی یولیا پر حملے میں استعمال ہونے والا اعصاب شکن مواد کس نوعیت کا تھا.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا.
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے. آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
حالات حاضر کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جہاں قدرتی آفات میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک طرف موسمی تعبیر کی وجہ سے عالمی درجہ حرارت میں اضافے کا سامنا, تو دوسری جانب کاربن کی روک تھام کے وسائل کم ہو رہے ہیں. اس خبر کی تفصیل ذرا دیر میں, پہلے نظر ڈالتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع پر. امریکہ میں سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی ٹیم کے روسیوں کے ساتھ مبینہ ملی بھگت کے بارے میں تفتیش جاری ہے. پچھلے ہفتے ایف بی آئی کے ایک اہلکار کی برخاستگی کے بعد یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا اس تفتیش کے سربراہ خصوصی تفتیش کار کو بھی ہٹائے جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. لیکن کئی ریپبلکن سینیٹر اس سلسلے میں صدر ٹرمپ کو خبردار بھی کر رہے ہیں. تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے سلیم رضوی.
امریکہ میں سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت اور ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی ٹیم کی روسیوں کے ساتھ مبینہ ملی بھگت کے بارے میں پچھلے سال مئی مہینے میں ایک خصوصی تفتیش کار رابرٹ مولر کو تعینات کیا گیا تھا. پچھلے سال صدر ٹرمپ نے اسی سلسلے میں تفتیش شروع کرنے والے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کو برخاست کر دیا تھا. پچھلے ہفتے جمعے کے روز ایف بی آئی کے ڈپٹی ڈائریکٹر اینڈریو مکیب کو اہم معلومات لیک کرنے کے الزام کے بعد برخاست کر دیا گیا. مکیب کی برخاستگی کے بعد حزب اختلاف کی ڈیموکریٹک پارٹی اور کچھ ریپبلکن سینیٹرز نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ کیا اب خصوصی تفتیش کار رابرٹ مولر کو ہٹائے جانے کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں. خبریں ہیں کہ اس تفتیش کے تحت اب رابرٹ مولر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپنی ٹرمپ آرگنائزیشن کے روس کے ساتھ کاروباری مراسم کے سارے دستاویزات بھی طلب کیے ہیں. صدر ٹرمپ پہلے ہی ایک انٹرویو میں یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ان کے کاروبار کو تفتیش کے دائرے میں لایا جاتا ہے تو وہ ان کو قابل قبول نہیں ہوگا. سنیچر کے روز صدر ٹرمپ نے ایف بی آئی کے اہلکار مکیب کی برخاستگی پر ٹویٹ کے ذریعے خوشی کا اظہار کیا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی دہرایا تھا کہ رابرٹ مولر کی روس کی مبینہ مداخلت کے سلسلے میں تفتیش بے معنی اور بلا وجہ ہے. انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ نہ تو کوئی جرم واقع ہوا اور نہ ہی کوئی ملی بھگت تھی, اور یہ بھی کہ ان کو سیاسی طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ اب جس تلخی کے ساتھ صدر ٹرمپ رابرٹ مولر کی تفتیش پر نکتہ چینی کر رہے ہیں, اس سے یہ خطرہ بڑھتا لگ رہا ہے کہ مولر کو بھی برطرف کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. کئی ریپبلکن سینیٹرز اور اراکین کانگریس نے بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا ہے کہ روسی مداخلت کے معاملے میں تفتیش کار رابرٹ مولر کو آزادانہ طور پر کام کرنے دیا جائے اور ان کو برطرف کرنے کی کوئی کوشش نہ کی جائے. سینئر ریپبلکن سینیٹر لنڈزی گرہم نے صدر ٹرمپ کو خبردار کرتے ہوئے کہا, اگر صدر ٹرمپ نے رابرٹ مولر کو برخاست کرنے کی کوشش کی تو یہ ان کی صدارت کے خاتمے کی شروعات ہوگی, کیونکہ ہمارے ملک میں قوانین سب سے اہم ہیں. مولر کو ہٹانے کے لیے کوئی واجب وجہ ہونی چاہیے اور مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ مولر کو ہٹایا جائے. سینیٹر لنڈزی گرہم کے الفاظ. اس کے علاوہ امریکی کانگریس میں کچھ ایسے بل بھی پیش کیے جا رہے ہیں جن کی منظوری کے بعد تفتیش کار رابرٹ مولر کو برخاست کیا جانا مزید مشکل ہو سکتا ہے. لیکن صدر ٹرمپ کے حامی کہتے ہیں کہ امریکہ میں میڈیا رابرٹ مولر کو برخاست کرنے کی مبینہ کوششوں کے بارے میں خبروں کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے. صدر ٹرمپ کے حامی مانے جانے والے فاکس نیوز ٹی وی چینل کے ٹاک شو ہوسٹ شان ہینیٹی,
دس از دی فیک نیوز میڈیا ڈوئنگ واٹ دے ڈو بیسٹ, دی پریزیڈنٹ میڈ ا کامنٹ.
ادھر وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں اس بات کی تردید کی ہے کہ صدر ٹرمپ تفتیش کار رابرٹ مولر کو برخاست کرنا چاہتے ہیں. وائٹ ہاؤس کے قانونی معاملات کے ڈائریکٹر مارک شارٹ نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ مولر کے ساتھ مکمل تعاون کیا جا رہا ہے.
I don't think that the president or anybody right now in our White House is suggesting not cooperating in any way with the Mueller investigation.
میں نہیں سمجھتا کہ صدر ٹرمپ یا اس وائٹ ہاؤس میں کوئی بھی یہ کہہ رہا ہو کہ مولر کی تفتیش میں تعاون نہ کریں. ہم مکمل تعاون کر رہے ہیں, جو دستاویزات مانگے جاتے ہیں ہم مہیا کرا رہے ہیں, لیکن آپ خود ہی دیکھیے کہ یہ تفتیش ایک سال سے جاری ہے اور روس اور ٹرمپ ٹیم کے درمیان کوئی ملی بھگت کے ثبوت نہیں ملے ہیں. یہ وقت اور پیسے کی بربادی ہے. وائٹ ہاؤس کے قانونی معاملات کے ڈائریکٹر مارک شارٹ کے الفاظ یہ واضح رہے کہ پچھلے ہفتے ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ میں 2016 کے انتخابات میں مداخلت کے سلسلے میں 19 روسی شہریوں اور 5 تنظیموں کے خلاف پابندیاں عائد کی تھیں. ان میں وہ 13 شہری اور 3 تنظیمیں بھی شامل ہیں جن کے خلاف اسپیشل کاؤنسل رابرٹ مولر نے بھی پچھلے مہینے فرد جرم عائد کی تھی. سلیم رضوی, نیو یارک.
تو کیا صدر ٹرمپ اسپیشل کاؤنسل کو برخاست کر سکتے ہیں؟ یہی سوال اب سے کچھ دیر پہلے میں نے امریکہ میں موجود تجزیہ کار ڈاکٹر احسان اراری سے کیا.
ان پرنسپل کر سکتے ہیں, مگر ریالٹی کرنے کے امکانات بہت کم ہیں ان کی, اس لیے کہ مولر کی سپورٹ ریپبلکن پارٹی میں بھی کافی زیادہ ہے اور ان کی مولر کی پاپولارٹی بہت زیادہ ہے, اور مولر جو ہے اس نے اتنی زور و شور سے وہ ان کی تمام تنقید ان کی تمام انویسٹیگیشن کی رپورٹنگ کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ کے لیے مشکل ہوگا, ناممکن نہیں ہے, مشکل ہے ان کو فائل کرنا.
اچھا, جب سے صدر ٹرمپ نے صدارت کا عہدہ سنبھالا ہے ان کو روس سے ساز باز کرنے جیسے الزامات کا سامنا رہا ہے, تو ان کے کئی قریبی ساتھیوں کو حکومتی عہدوں سے برخاست بھی کیا گیا ہے. ان میں باس کے خلاف تو فرد جرم بھی عائد کی جا چکی ہے, جیسے کہ مائیکل فلن ہو گئے, پال مینیفٹ وغیرہ ہو گئے. تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی اسپیشل کونسل سے ناراضگی کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے گٹ گھیرا تنگ ہو چکا ہے؟
گھیرا تنگ ہونے کی بات نہیں ہے غزل صاحب, بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں, جہاں تک میری ریڈنگ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مولر جو ہے خام خواہ وقت خراب کر رہے ہیں اور انہوں نے کوئی ثبوت ابھی ان کے ہاتھ نہیں گھٹا ہے, حالانکہ وہ ان لوگوں کے جو ملوث جو ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہی وہ دوسرے جو جرائم میں ہوئے ہیں, مگر ٹرمپ کے خاص لوگ اپنے ٹرمپ ہمسیلف اس میں جو انوالو نہیں ہے, تو وہ بول رہے ہیں کہ یہ غیر ضروری وقت خراب کر رہے ہیں, یہ وچ ہنٹ ہے اور یہ جو ہے یہ اس میں کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے اور اس کے لیے ٹرمپ ناراض ہو رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے اعظم صاحب کہ ٹرمپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے, جیسے آپ نے فرمایا وہ گھیرا تنگ ہونے کی وجہ سے وہ گھبرا رہے ہیں, مگر فی الحال اس کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا ہے, مگر ان کے انداز بیان سے ایسا سامنے ہوتا ہے کہ وہ یقیناً اس بات سے گھبرا رہے ہیں کہ ان کا بھی انڈائٹمنٹ ہونے والا ہے. ان کا دیکھیے, ان کا سن ان لا کشنر, ان کا داماد, اس کے تعلق سے کہیں ہر روز ابھی فراڈ کی جو ہے غلط پیپر جو ہے داخل کیے ہیں اس نے, سرٹیفکیٹ کلیئرنس کے پیپر سے وہ جھوٹ کہا ہے اس نے, تو یہ تمام چیزیں نہیں ہیں, مگر ملوث کرنا رشیا میں فی الحال بھی ابھی ثابت نہیں ہوا ہے, اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خراب کر رہا ہے.
اچھا, ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ اسپیشل کونسل نے ٹرمپ آرگنائزیشن کو سپینہ جاری کیا ہے, اس کی کیا اہمیت ہے؟
سپینہ بہت بہت اہم, بہت بہت اہم ہے. اگر انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا اس کے سپینہ کا, تو ان کا اریسٹ ہو سکتا ہے, ان کی پکڑ دھڑ ہو سکتی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ جن کو سپینہ ملا ہے وہ جواب نہیں دیں گے, بالکل جواب دیں گے, ان کو معلوم ہے کہ ان کے نتائج کیا ہوں گے. بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولر خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کو انٹرویو کرنے والا ہے. اس کی سچویشن چینج ہوئی ہیں اور ان کی بہت دن سے, 2-3 ہفتوں سے ہو رہی ہے, مگر فی الحال اس کا نہیں معلوم رہا ہے کہ مولر ٹرمپ کو انٹرویو لے گا, مگر ٹرمپ کے دوسرے اور ساتھیوں کے داماد کے تعلق سے میں سمجھ رہا سب بھی نہ ہوگا اس کا, اور اس کے دوسرے اور ساتھیوں کے تعلق جو ہو رہا ہے اس کا جواب دینا پڑے گا ان کو, ان کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ان کے پاس.
اچھا, امریکی صدر نے گزشتہ ہفتے سیکرٹری اسٹیٹ ریکس ٹیلرسن کو ایک ٹویٹ کے ذریعے برخاست کر دیا. حال ہی میں ایسی رپورٹس آئیں کہ ان کے داماد جارڈ کشنر کی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہو رہی ہے, تو کیا یہ سب کچھ واقعی اسٹیبلشمنٹ اور ڈونلڈ ٹرمپ میں رسہ کشی کی نشاندہی کر رہا ہے؟
رسہ کشی کی بھی نشاندہی کر رہا ہے غزل صاحب, اور اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ٹرمپ کی صدارت میں امریکہ کی فورن پالیسی شیمبلز, مذاق ہے, امریکہ کی فورن پالیسی مذاق بن کے رہ گئی ہے, اور ویسے ٹیلرسن بھی کوئی افیکٹو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی نہیں, مگر ان کے ایسے افیکٹو نہیں ہونے میں ٹرمپ کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اور انہوں نے جو ایک طرح سے اپنے باس کو جو ہے موران کہا, تو وہ ان کے لیے اچھا نہیں ثابت ہوا. اور ٹرمپ اور ٹیلرسن کی پرسنالٹی میں بہت تضاد تھا شروع سے ہی. پہلے معلوم ایسا ہو رہا تھا کہ ٹیلرسن کو اس کا سلیکشن جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا ہے بہت غلط کیا ہے, ان کا اندازہ بڑا غلط نکلا ان کے تعلق سے. اور ٹیلرسن بہت ہی انفیکٹو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے. ٹیلرسن کے زمانے میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بہت سے سینئر ڈپلومیٹس ریزائن کر کے بھاگ رہے تھے. اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اثر اور رسوخ جو ایک زمانے سے تھا پوسٹ ورلڈ وار کے دور میں, جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو اثر رسوخ رہا امریکہ کی فارن پالیسی بنانے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں, وہ بالکل تقریباً ختم ہو گیا ٹرمپ کی پریزیڈنسی میں.
یہ تھے امریکہ میں مقیم تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری. اور روس صرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے ہی خبروں میں نہیں, روسی صدارتی انتخابات میں ولادیمیر پیوٹن توقعات کے مطابق ریکارڈ ووٹ حاصل کر کے ایک مرتبہ پھر روس کے صدر منتخب ہو گئے ہیں. پیوٹن کی جیت کے بعد صرف ان کے اتحادی ممالک نے انہیں مبارکباد پیش کی, جبکہ مغرب کی جانب سے حالیہ تناؤ کے باعث سرد مہری دیکھنے میں آ رہی ہے. ادھر یورپی مبصرین نے الیکشن میں شفافیت کی کمی کا الزام عائد کیا ہے. نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار.
روس کے صدارتی انتخابات میں صدر ولادیمیر پوتن کی کامیابی پر عالمی رہنماؤں کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات بھیجے جا رہے ہیں, تاہم مغرب کی جانب سے خاموشی کا سا سما ہے. چین سمیت قازقستان, بیلاروس, وینزویلا, بولیویا اور کیوبا وہ دیگر ممالک ہیں جنہوں نے صدر پوتن کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. اس موقع پر چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ ماضی میں ان کے ملک کی روس کے ساتھ شراکت داری اعلیٰ درجے پر رہی ہے. چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان خوا چونینگ نے روسی صدر کی کامیابی پر اپنے پیغام میں کہا,
چین روس میں ایک اہم سیاسی عمل کی پرامن تکمیل پر مخلصانہ انداز میں مبارکباد کا اظہار کرتا ہے. ہم ہمیشہ روس کی حمایت کرتے رہیں گے. ہم صدر پوتن کی صدارت کے دوران اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ روس اپنی مستحکم ترقی کے عمل کو جاری رکھے گا اور بین الاقوامی معاملات میں اپنا اہم کردار ادا کرے گا.
جرمن چانسلر اینگلا میرکل کے حوالے سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ صدر پوتن کی کامیابی پر اپنا پیغام بھیجیں گی. جرمن چانسلر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس بات میں شک نہیں کہ جرمنی کے روس کے ساتھ بعض معاملات پر اختلافات موجود ہیں. ادھر صدر ولادیمیر پوتن کی کامیابی پر ماسکو میں رہنے والے افراد اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کر رہے ہیں.
میری خواہش تھی کہ وہ جیتیں. میرا خیال ہے کہ ان کی زیر صدارت ہمارا ملک مزید ترقی کرے گا اور سب کچھ اچھا ہوگا.
اس کا مطلب ہے کہ کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں چاہتا. لوگوں کو ایک شخص کی عادت ہو چکی ہے, وہ اپنے بارے میں برا نہیں بہتر ہی سوچ سکتے ہیں. انہیں کچھ عرصے مزید اقتدار میں رہنے دیں.
اس سے قبل انتخابی نتائج کے اعلان کے بعد ماسکو میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر پوتن نے کہا کہ ووٹروں نے ان کی گزشتہ چند سالوں کی کامیابیوں کو تسلیم کیا ہے.
آپ ایک متحد ٹیم ہیں اور میں اس ٹیم کا ایک حصہ ہوں, اور جنہوں نے آج ووٹ کیا وہ ہماری بہت بڑی ملکی ٹیم ہے. ان نتائج سے مجھے اندازہ ہوا کہ لوگوں نے ہماری ان کامیابیوں کو تسلیم کیا ہے جو ہم نے حالیہ سالوں میں مشکل حالات کے باوجود حاصل کی ہیں.
ادھر یورپی مبصرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ انتخابات کا انعقاد مؤثر طریقے سے کیا گیا, لیکن اس میں شفافیت کی کمی رہی. دوسری جانب روس کی حزب اختلاف نے الیکشن میں دھاندلی کا اشارہ بھی دیا ہے. حزب اختلاف کی جماعت آر پی آر پر ناز پارٹی کی ایک رکن کہتی ہیں,
یہ سب صدر کی سخت خارجہ پالیسیوں کی بدولت ممکن ہوا ہے, کیونکہ لوگوں کو انہوں نے یہ تاثر دے رکھا ہے کہ دیکھیں ہم اپنی ملک کی سالمیت کی خاطر مغربی دشمنوں سے نبرد آزما ہیں. اگرچہ ووٹنگ کے دوران دھاندلی بھی کی گئی, لیکن انہیں عوام کی بڑے پیمانے پر حمایت بھی حاصل ہے.
روس کے صدارتی انتخابی نتائج کے مطابق صدر پوتن کو گزشتہ صدارتی انتخاب کے مقابلے میں اس بار زیادہ ووٹ ملے ہیں, جبکہ انہیں 2012 میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں 64% ووٹ ملے تھے. اس کامیابی کے بعد صدر ولادیمیر پوتن مزید 6 سال تک روس کے صدر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے.
تفصیل آپ نازیہ گلزار سے سن رہے تھے. اور اسی موضوع پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے لندن کے تھنک ٹینک ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک ڈاکٹر نجم عباس سے بات کی, اور سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ صدر پیوٹن کے صدر منتخب ہونے کا انتخابی نتیجہ کتنا قابل اعتبار ہے.
اگر آپ روس کے ووٹ دہندگان کی نظر سے دیکھیں گے تو یہ ان کے لیے پوری طرح قابل قبول ہے. اگر آپ اس کو مغربی جمہوریت کے پیمانوں سے جانچنا چاہیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمارے نظریات, ہمارے نظام اور ہماری پریکٹسز تینوں میں بہت فرق ہے, اور ہم آپ کی نقل کرنے کی کوشش نہیں کرتے.
اچھا, مغربی دنیا کے صدر پیوٹن کے بارے میں تحفظات اپنی جگہ, لیکن ان کا ایک مرتبہ پھر قریباً 70% ووٹ حاصل کر لینا کیا ان کا روسی عوام میں مقبولیت کو ظاہر نہیں کرتا ہے؟
دیکھیے, ہوا یہ ہے کہ مغرب نے مختلف مہمات کے ذریعے کوشش کی کہ روس اور اس کی قیادت کو دیوار سے لگا دیا جائے. یہ ایک اس کا رد عمل بھی ہے کہ موسم سرما کے اولمپک کے دوران کہا گیا کہ ہم آپ کے اولمپک کے کھلاڑیوں کو کھیل میں شرکت کی دعوت نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں شک ہے کہ انہوں نے منشیات کا یا ادویات کا استعمال کیا ہے. اسی طریقے سے پھر یہ کہا گیا کہ کریمیا میں یا شام میں ان کی جو فوجی کاروائیاں ہیں وہ ہمارے لیے ناپسندیدہ ہیں. پھر ان پر جو ہے وہ اقتصادی پابندیاں لگائی گئیں. ان تمام عمل کے طور پہ جو رد عمل آیا ہے وہ یہ ہے کہ روس کو کارنر نہ کیا جائے بلکہ اس کو ایک طریقے سے احترام کے ساتھ اور ایک میز پر اس کو عزت اور وقار دیا جائے, تو روس آپ سے مذاکرات اور امن کے لیے تیار ہے.
اچھا, سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد ایسا لگا کہ روس اب شاید دنیا میں اپنا وہ مقام حاصل نہ کر سکے, لیکن جب سے پیوٹن صدر بنے ہیں وہ ایک مرتبہ پھر روس کو اس جانب لے جانے کے لیے کوشاں ہیں جہاں سوویت یونین تھا, تو وہ اپنے مقاصد میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں؟
نہ صرف یہ کہ جہاں سوویت یونین تھا بلکہ کئی پیرامیٹرز پہ اس سے آگے. مثال کے طور پہ سوویت یونین میں گندم کی پیداوار جو آخری تھی وہ 137 لاکھ ٹن گئی تھی, 127, اور اب پچھلے سال کی جو پیداوار ہے گندم کی وہ 137 لاکھ ٹن گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے ایسے پیرامیٹرز ہیں کہ جس میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سوویت یونین کے بھی جو ترقی کے پیمانے تھے, انڈیکیٹرز تھے, ان کو پیچھے چھوڑ دیا جائے. تو روس جو ہے مجموعی قومی پیداوار میں پر کیپیٹا پرچیسنگ کے حساب سے اس وقت روس جو ہے وہ چھٹے مقام پہ ہے. تو انتخابی مہم کے دوران روس نے اپنے ووٹ دہندگان سے وعدہ کیا کہ اس کے وہ پانچویں نمبر پہ لانا چاہتے ہیں.
اچھا, روس میں صدر پیوٹن کے مقابلے میں اب تک کوئی دوسری شخصیت, کوئی دوسرا سیاستدان ہے جو ہے وہ کیوں نہیں ابھر کر سامنے آیا؟
دیکھیے, اس کا سارا دار و مدار یا انحصار ایک شخصیت پر نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں کئی دہائیوں تک پیچھے جانا پڑے گا, اور روس کے موجودہ نظام سے پہلے روس سوویت یونین کا حصہ تھا اور وہاں پر بھی سیاست اسی طریقے سے تھی کہ جو برسر اقتدار پارٹی ہے وہ اپنی تمام تر جو بقا اور تسلسل ہے اس کے لیے ایک شخصیت کو آگے رکھتی ہے اور اس کے مد مقابل کوئی شخصیت برداشت نہیں کرتی. ابھی کیونکہ محض 25 سال ہوئے ہیں اس سوویت نظام سے نکلے ہوئے, تو ابھی آئندہ 10-15 سال اس کو اس میں جو تطہیر اور اصلاح ہے اس میں وقت لگے گا.
اچھا, امریکہ میں صدر ٹرمپ جیسی شخصیت, چین میں شی جن پنگ کے لیے تاحیات صدر بننے کا راستہ ہموار ہونا, اور اب روس میں ولادیمیر پیوٹن کا ایک مرتبہ پھر صدر منتخب ہو جانا, یہ دنیا کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟
دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ایک برانڈ کی جو جمہوریت ہے ہم اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ہماری اپنی ترجیحات ہیں. مثال کے طور پہ چین جو ہے وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو اصلاح اور تطہیر کا جس پیمانے پر منصوبہ بنایا ہے اس کے لیے 4 سال کی مدت یا 6 سال کی میعاد ناکافی ہے, اور جب تک ہم اپنے صدر کو تمام پاور نہ دیں, جب تک اس کو اختیار تفویض نہ کریں, یہ مشکل ہوگا کہ بڑے جو منصوبے ہیں ملک کی ترقی کے, دنیا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے ملک کے لیے, تو ہمارے لیے یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ ہم اپنے سے 100 گنا کم ملک، مثال کے طور پہ سنگاپور میں جو جمہوریت ہے اس کو کاپی کریں، ہمارے لیے اپنا ایک ٹیمپلیٹ ہوگا، ہم اپنی ایک مثال بنائیں گے۔ تو یہی بات روس میں بھی ہے، یہی بات دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ہے کہ وہ اپنی ایک اختراع اور اپنی ایک جدت اور اپنا ایک پیٹرن چاہتے ہیں۔
لنڈن کے تھنک ٹینک ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک ڈاکٹر نظم عباس حالات حاضر کا پروگرام۔ سربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی نے فیض آباد دھرنے کی مرکزی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ کے رہنما و خادم حسین رضوی اور افضل قادری کو عدالتی مفروق قرار دیتے ہوئے گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے مقامی انتظامیہ کو حکم جاری کیا ہے کہ دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ اس خبر کی تفصیل آپ پروگرام میں آگے چل کے سن سکیں گے۔ اس کے علاوہ انڈیا میں دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے مرکزی وزیر نتن گڈکری کے خلاف بدعنوانی کا الزام عائد کرنے کے لیے معافی مانگی ہے۔ انہوں نے کانگریس کے رہنما کپل سبل سے بھی اسی طرح کی معافی مانگی ہے۔ تفصیل ذرا دیر میں، سربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبد الرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا، پیش کرنے عبداللہ فاروقی۔
انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے T20 فارمیٹ میں تازہ بیٹنگ، بالنگ اور ٹیم رینکنگز جاری کر دی ہیں۔ ٹیم رینکنگ میں پاکستان پہلے، آسٹریلیا دوسرے اور انڈیا تیسرے نمبر پر ہے۔ بیٹنگ میں نیوزی لینڈ کے کولن منرو پہلے، آسٹریلیا کے گلین میکسویل دوسرے اور پاکستان کے بابر اعظم تیسرے نمبر پر ہیں۔ جبکہ T20 میں ہی بالنگ میں افغانستان کے راشد خان پہلے، انڈیا کے چہل یوزویندرا دوسرے اور نیوزی لینڈ کے ایش سودی تیسرے نمبر پر ہیں۔ پاکستان سپر لیگ میں آج آرام کا دن ہے اور کل پہلا ایلیمینیٹر میچ پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان لاہور میں کھیلا جائے گا۔ تمام ٹیمیں واپس وطن پہنچ گئی ہیں لیکن غیر ملکی کھلاڑی آج شب تک لاہور پہنچیں گے۔ پشاور زلمی کے کپتان ڈیرن سیمی، ڈوائن سمتھ کے علاوہ تمام غیر ملکی کھلاڑیوں کو لے کر آج شب لاہور پہنچیں گے۔ اسلام آباد کی ٹیم میں ایلیکس ہیلز کے علاوہ تمام غیر ملکی کھلاڑی پاکستان آنے پر رضامند ہیں۔ کراچی کنگز کے لینڈل سمتھ ذاتی وجوہات کی بنا پر پاکستان نہیں آ رہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے 3 غیر ملکی کھلاڑیوں نے پہلے ہی پاکستان آنے سے معذرت کر لی ہے۔ ٹینس میں ارجنٹائن کے یوان مارٹن ڈیل پوٹرو نے عالمی نمبر 1 روجر فیڈرر کی لگاتار 17 فتوحات کا خاتمہ انڈین ویلز میں بی این پی پاریوا اوپن کے فائنل میں ان کو شکست دے کر کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس موقع کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ فٹ بال میں ویمن سپر لیگ 1 کی نمایاں ٹیم چیلسی 15 اپریل کو ہونے والے ویمنز ایف اے کپ کے سیمی فائنلز کے دوران سدرلینڈ یا پھر اپنی حریف ٹیم مینچیسٹر سٹی کی میزبانی کرے گی۔ آخری 4 ٹائز کے دوران ڈرہم یا ایورٹن 14 مرتبہ کی فاتح آرسنل یا پھر چارلٹن کی میزبانی کرے گی۔ اور موٹر اسپورٹس میں اٹلی کے آندرے ڈوویسوسو نے مارک مارکیز کو شکست دے کر قطر میں ہونے والی سیزن کی پہلی موٹو جی پی ریس جیت لی ہے۔ اور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں منعقد ہونے والا محمد علی جوہر اسپورٹس گالا آج اختتام پذیر ہوا، جس میں بیڈمنٹن، ٹینس، والی بال، کبڈی اور ایتھلیٹکس سمیت دیگر مقامی کھیلوں کے مقابلے بھی ہوئے۔ یہ اسپورٹس گالا 1 ہفتے جاری رہا۔
کھیلوں کی خبریں آپ عبداللہ فاروقی سے سن رہے تھے۔ دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbc2.com پر کون سی خبریں آپ دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں۔ تیل جس سے لڑکوں کے پستان بڑے لگتے ہیں، لیونڈر یا اسخوت خدوس اور چائے کے پودے سے کشی تیل نوجوان لڑکوں میں غیر معمولی طور پر پستان یا چھاتی کے بڑھنے کا سبب ہے، اور یہ بات ایک ریسرچ اور ایک مطالعے سے پتہ چلی ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پہ آگے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچتا ہے اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ۔ ناظر ظفر۔
برطانیہ اور یورپی یونین کا کہنا ہے کہ انہوں نے اگلے سال سے شروع ہونے والے بریگزٹ مراحل کے بعد 2020 تک تعلقات کی شرائط طے کر لی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خصوصی مشیر رابرٹ مولر کی صدارتی انتخاب میں مبینہ روسی مداخلت پر جانچ کے حوالے سے تنقید کی ہے، جس کے بعد خود ان کی اپنی جماعت نے انہیں اس حوالے سے خبردار کیا ہے۔ بین الاقوامی نگراں ادارے آرگنائزیشن فار سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ نے روسی صدر کے انتخاب پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں حقیقی مقابلے کا پہلو نہیں تھا، ووٹ کا عمل البتہ درست تھا۔ پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے فیض آباد دھرنا کیس میں تحریک لبیک کے خادم حسین رضوی کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں خواتین کا پہلا اقتصادی فورم منعقد کیا جا رہا ہے، سعودی عرب کی پہلی خاتون باکسر حلہ الحمرانی بھی خطاب کریں گی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ نازش سفر سے سن رہے تھے، اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں ملک کی عدالت عظمیٰ کے دو رکنی بینچ نے گزشتہ سال نومبر میں ہونے والے فیض آباد دھرنے سے متعلق آج از خود نوٹس کیس کی سماعت کی، جس میں عدالت نے آئی ایس آئی کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے غیر تسلی بخش قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلی رپورٹ سنیے ہمارے نامہ نگار عابد حسین سے۔
آج سپریم کورٹ میں جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم پر مبنی بینچ نے ڈپٹی اٹارنی جنرل سہیل محمود سے پوچھا کہ آئی ایس آئی کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ میں تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی کے بارے میں مطلوبہ معلومات فراہم نہیں کی گئی ہیں، اور وہ کیسے اس رپورٹ پر مطمئن ہو سکتے ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے آئی ایس آئی پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ اربوں روپے کی پراپرٹی تباہ کر دی گئی ہے اور پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کو یہ معلوم ہی نہیں کہ خادم رضوی کیا کرتا ہے۔ جسٹس عیسیٰ نے کہا کہ آئی ایس آئی کی رپورٹ دیکھنے کے بعد ملکی تحفظ کے لیے خوف آنے لگا ہے۔ محکمہ دفاع کے نمائندے نے عدالت کو بتایا کہ خادم حسین رضوی خطیب ہیں اور ان کی ایک سیاسی جماعت ہے جو کہ چندے سے چلتی ہے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ آپ رپورٹ میں یہ لکھ کر دے دیتے کہ خادم رضوی دوسروں کے پیسے پر پل رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنے سے متعلق پیمرا سے 10 روز میں رپورٹ طلب کر لی ہے، اور ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت کی روک تھام کرنے سے متعلق اٹارنی جنرل سے بھی رپورٹ طلب کی ہے۔ کیس کی سماعت اب 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال انتہائی دائیں بازو کی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے الیکشن ایکٹ 2017 میں توہین رسالت سے متعلق قوانین میں تبدیلی پر احتجاج کرنے کے لیے گزشتہ سال نومبر میں دارالحکومت اسلام آباد کو دھرنا دے کر مفلوج کر دیا تھا۔ 3 ہفتے تک جاری رہنے کے بعد حکومت نے دھرنے کے خلاف آپریشن کیا، جس کے بعد مظاہروں میں اربوں روپے کی پراپرٹی کو نقصان پہنچا اور کئی افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے بعد فوج کی ثالثی میں دونوں فریقین کے درمیان نئی معاہدہ طے پایا تھا۔
تفصیلات عابد حسین سے سن رہے تھے، اور فیض آباد دھرنے سے متعلق آپ نے جو بھی خبر سنی، اس کے مرکزی کردار خادم حسین رضوی کو عدالت نے مفرور قرار دیتے ہوئے ان کی گرفتاری کا حکم جاری کیا ہے۔ اس کی تفصیل جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے اسلام آباد میں عدالتی امور پر نظر رکھنے والے صحافی اسد ملک سے گفتگو کی۔
جی، خادم حسین رضوی جو کہ ایک رہنما ہے تحریک لبیک پاکستان، جس کا پرانا نام تحریک لبیک یا رسول اللہ تھا، ان پر اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے دھرنے میں جو شریک تھے، فیض آباد کا انٹرچینج کا جو لاسٹ ایئر جو گزشتہ سال جو دھرنا ہوا تھا، اس پہ ان کو آج انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے جو وفاقی دارالحکومت کی پولیس ہے اس کو ہدایات دی ہیں کہ ان کو اریسٹ کر کے 4 اپریل کو جو ہے وہ عدالت کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے، اور مزید یہ کہا گیا ہے کہ ان کے جو فائنل جو چالان جو کہ پولیس کی جو چارج شیٹ ہوتی ہے وہ بھی جو آئندہ جو سماعت ہے جو کہ 4 اپریل بنتی ہے اس کو پیش کی جائے۔ خادم حسین رضوی جو ہیں یہ انہوں نے فیض آباد انٹرچینج جو کہ ایک وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راول پنڈی ان کے درمیان ایک جو مصروف انٹرچینج ہے اس مقام پر دھرنا کیا گیا تھا نومبر 2017 میں، جس میں تقریباً 2 ہفتے سے اوپر جو ہے وہ دھرنا 20 دن کے وہ دھرنا چلا تھا، اور جو معمولات زندگی ہیں وہ تقریباً جام معطل ہو کے رہ گئے تھے۔ دونوں شہروں میں آمد و رفت جو ہے وہ کافی اس پہ اثرات پڑے تھے، اور اس کے علاوہ جو جب اس کے بعد جب وفاقی حکومت نے آپریشن جو سٹارٹ کیا یہاں پہ، تو اس وقت ان کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اگرچہ جو ابھی ریسنٹ آئی ایس آئی کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق 1800 سے 2000 کے قریب یہاں پہ مظاہرین تھے وہ یہاں پر موجود تھے، لیکن پولیس جو ہے وہ 6 سے 7-8 ہزار تقریباً پولیس اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کی نفری تھی، لیکن وہ ان کو وہاں سے ہٹا نہیں سکے تھے، اور 2-3 ناکام جو کوششیں کی پولیس نے آپریشن جب کیا تو اس کے بعد آپریشن کو روک دیا گیا تھا، جس کے بعد فوج کو کہا گیا تھا کہ وہ اس پہ آئیں اور ان سے ان کو ہٹائیں۔
اسلام آباد میں عدالتی امور پر نظر رکھنے والے صحافی اسد ملک، اور اب رخ کرتے ہیں افغانستان کا، جہاں افغان امن کونسل نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ ملک میں جاری تنازع میں شامل مختلف گروہوں سے بات چیت کر رہے ہیں اور امن کے قیام کی کوششوں میں خاطر خواہ پیش رفت ہونے کی امید ہے۔ امن کونسل کے سیکرٹری جنرل اکارم کلپواک نے صحافیوں کو بتایا کہ انہیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ طالبان نے صدر غنی کے امن کے قیام کی پیشکش پر غور و فکر شروع کر دی ہے۔ افغان امن کونسل کے اجلاس کی تفصیلات میں نے اب سے کچھ دیر پہلے کابل میں بی بی سی پشتو کے صحافی سعید انور سے معلوم کی۔
افغان امن کونسل کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ نئے سولر ایئر جو ہے، افغانستان کا نیا سال جو ہے، یہ افغانستان میں امن کا سال ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے مطابق ان کی اطلاعات یہ ہے کہ طالبان افغان حکومت کی جانب سے پیشکش کی گئی امن مذاکرات کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں، اور دوسری جانب افغان امن کونسل کا کہنا ہے کہ ان کی جن حلقوں سے افغانستان اور پاکستان میں رابطے میں ہیں، اس رابطوں کو دیکھتے ہوئے توقع یہ ہے کہ نئے آنے والے سال میں امن مذاکرات میں پیش رفت بہت ہوگی۔
اچھا یہ بتائیں کہ اس سے پہلے تو امن کونسل کے جو اجلاس ہوتے تھے اس میں علماء شامل نہیں ہوتے تھے، اب کیا مختلف ہے، اب کیا بدلا؟
بالکل، گزشتہ سالوں میں امن کوششوں میں علماء کا رول اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن گزشتہ چند مہینوں میں افغانستان میں امن کوششوں اور امن مذاکرات کے حوالے سے افغان علماء کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے۔ اب تک تقریباً علماء کی دو بڑی کانفرنسیں کابل میں ہوئی، جن میں افغان علماء کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ درست نہیں ہے اور افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے لیے حل کا راستہ ڈھونڈنا چاہیے۔ اسی لیے افغان حکومت، خاص کر امن کونسل کا بھی توقع یہ ہے کہ اب جب کہ علماء اس حوالے سے زیادہ انوالو ہو چکے ہیں، تو ان کی توقع یہ ہے کہ امن مذاکرات کے حوالے سے بھی علماء کی رول مثبت ثابت ہو سکتی ہے۔
اچھا کچھ عرصہ پہلے صدر غنی نے کہا تھا کہ اندرونی بات چیت کے بعد ہی طالبان کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا، تو ابھی تک یہ کہاں پہنچی ہے، کوئی پیش رفت ہوئی ہے اس میں؟
طالبان نے 3-4 ہفتے گزرنے کے باوجود ابھی تک اس پیشکش کے حوالے سے کوئی رد عمل نہیں دکھایا ہے، اسی لیے افغان حکومت کا توقع ہے کہ امن مذاکرات میں پیش رفت ہو سکتی ہے۔ تاہم اس کانفرنس کے 2 دن پہلے طالبان نے کہا تھا کہ وہ افغان حکومت سے بات نہیں کریں گے بلکہ امریکہ سے بات چیت کرنے کی توقع انہوں نے ظاہر کی تھی۔ تب اس وقت حکومت کی جانب سے جو کھلم کھلا انکنڈیشنل پیشکش ہوا تھا وہ واضح نہیں تھا۔
اچھا انڈونیشیا میں بھی جو ہے وہ ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور جس میں دیگر ملکوں کے علماء جو ہیں وہ شریک ہوں گے، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟
آئندہ 2 ہفتوں تک انڈونیشیا میں افغانستان، پاکستان اور انڈونیشیا کے علماء کی ایک کانفرنس ہوگی، اور افغان حکام کا کہنا ہے کہ اس کانفرنس میں افغانستان میں جو جنگ ہے اسے شرعی نقطۂ نظر سے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ افغان حکومت کا توقع یہ ہے کہ چونکہ یہ کانفرنس ایک بہت بڑی اسلامی ملک میں ہو رہی ہے جس میں افغانستان، پاکستان اور انڈونیشیا کے علماء شامل ہوں گے، یہ افغانستان میں قیام امن اور خاص کر طالبان کو مذاکرات کے میز پر لانے میں مددگار ثابت ہو سکے گی۔ لیکن طالبان اس حوالے سے بہت حساس ہو چکے ہیں۔ طالبان 1 ہفتے پہلے ایک تفصیلی بیان جاری کرتے ہوئے علماء سے اپیل کی کہ اس کانفرنس میں شریک نہ ہو۔ طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جنگ کسی بیرونی علماء یا ملاؤں کے فتوے سے شروع نہیں کیا ہے، اس لیے بیرونی ملاؤں یا علماء کے فتوے سے جنگ بھی ختم نہیں کریں گے۔
کابل میں بی بی سی پشتو کے صحافی سعید انور۔ اور اب ذکر انڈیا کا۔ دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے مرکزی وزیر نتن گڈکری کے خلاف بدعنوانی کا الزام عائد کرنے پر معافی مانگی ہے۔ انہوں نے کانگریس کے رہنما کپل سبل سے بھی اسی طرح کی معافی مانگی ہے۔ کیجریوال نے اقتدار میں آنے سے پہلے بی جے پی اور کانگریس کے کئی رہنماؤں پر بدعنوانی کے سنگین الزامات عائد کیے تھے۔ ان الزامات کے لیے ان کے خلاف حق عزت کے کئی مقدمات دائر کیے گئے تھے۔ دلی سے شکیل اختر کی رپورٹ۔
دلی کے وزیراعلی اروند کیجریوال نے پنجاب کے سابق وزیر بکرم سنگھ مجیٹھیا سے معافی مانگنے کے بعد اب مرکزی وزیر نتن گڈکری سے بھی اپنے ہتک آمیز بیانات کے لیے معافی مانگ لی ہے۔ گڈکری نے کیجریوال کے خلاف عدالت میں ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا تھا۔ کیجریوال نے گڈکری کو بھیجے گئے معافی نامے میں لکھا ہے کہ ہم دونوں سیاست میں ہیں، میں نے آپ کے خلاف بغیر تصدیق کیے ہوئے کچھ بیانات دیے تھے، آپ کو تکلیف پہنچی اور آپ نے ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا، میرے دل میں آپ کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ ہمیں اس مقدمے کو بند کر کے باہمی احترام کے جذبے کے ساتھ عوام کی خدمت پر اپنی توانائی مرکوز کرنی چاہیے۔ کیجریوال نے کانگریس کے رہنما کپل سبل اور ان کے بیٹے سے بھی معافی مانگی ہے۔ انہوں نے کپل سبل کے بیٹے کو لکھے گئے خط میں کہا ہے کہ میں اپنے تمام الزامات اور بیانات واپس لیتا ہوں اور ان کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ کپل سبل نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس معافی کے بعد ان کے دل میں کیجریوال کے بارے میں کوئی تلخی نہیں ہے۔
But the purpose of my standing here today is the fact that we have been vindicated. I have no anger.
کپل سبل کہہ رہے تھے کہ ہماری پوزیشن صحیح ثابت ہوئی۔ میرا مقصد کسی کی توہین کرنا نہیں ہے، مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہے، میں کسی کے خلاف الزام بھی نہیں لگانا چاہتا، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ میں کیجریوال پر تنقید کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں، انہیں جو کرنا تھا کیا اور اب اس کے لیے معافی مانگی ہے، تو ہم اس واقعے کو اب بھول چکے ہیں۔ لیکن کانگریس کے ایک دوسرے رہنما اجے ماکن نے کہا کہ کیجریوال کی سیاست کا طریقہ ہی غلط ہے۔
آئی تھنک دیٹ کیجریوال سٹائل آف پالیٹکس شوڈ بی ٹوٹلی ریجیکٹڈ بائی دس کنٹری۔
اجے ماکن کہہ رہے تھے کہ کیجریوال کی سیاست کا جو طریقہ ہے وہ میرا خیال ہے ملک کے عوام کو پوری طرح مسترد کر دینا چاہیے۔ وہ جو دل میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں اور اس کے بعد معافی مانگتے ہیں، یہ طریقہ پوری طرح غلط ہے۔ مرکزی وزیر اور بی جے پی کے رہنما نتن گڈکری نے کیجریوال کی معافی کے بعد عدالت سے ہتک عزت کا مقدمہ واپس لینے کی درخواست کی ہے۔ کیجریوال کے ساتھی اور دلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے کہا،
ہمیں کسی سے کوئی ایگو کی لڑائی نہیں لڑنی، کسی کو اپمان ہوتا ہے، کسی کو کچھ ہوتا ہے، ہمارے کہنے سے ہم معافی مانگ لیں گے، ہم جنتا کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم جنتا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے لیے کورٹ کچہری کے لیے سمے نہیں رکھا، ہم نے اپنے لیے رکھا ہے کہ ہم جنتا کے بیچ کام کریں گے، جنتا کے مدعوں پہ کام کریں گے۔ اب اس میں کوئی ایگو کی لڑائی لیتا ہے تو ہم کہہ دیں گے ٹھیک ہے بھیا۔
اروند کیجریوال نے وزیر خزانہ ارون جیٹلی پر بھی بدعنوانی کے سنگین الزامات عائد کیے تھے۔ جیٹلی نے ان پر 100 کروڑ روپے کے ہرجانے کا مقدمہ دائر کر رکھا ہے۔ اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں کہ کیجریوال ان سے بھی جلد ہی تحریری طور پر معافی مانگیں گے۔ عام آدمی پارٹی کے رہنما کے خلاف عدالتوں میں ہتک عزت کے متعدد مقدمے چل رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پارٹی کے پاس یہ مقدمے لڑنے کے نہ وسائل ہیں اور نہ ہی مختلف رہنماؤں کے خلاف لگائے گئے الزامات کو ثابت کرنا آسان تھا۔ ملک کی بدلتی ہوئی سیاست میں اس طرح کی مقدمے بازی سے کیجریوال اور ان کی پارٹی کی شبیہ بھی مجروح ہو رہی تھی۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
انڈیا کا ذکر جاری رکھتے ہیں۔ ملک کے زیر انتظام کشمیر میں ایل او سی پر ایک بار پھر انڈیا اور پاکستان کے درمیان شیلنگ کے نتیجے میں شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ان ہلاکتوں کے بعد سیاسی گروپوں نے دونوں ملکوں سے اپیل کی ہے کہ 15 سال قبل ہوئے سیز فائر معاہدے کی پابندی کی جائے۔ گزشتہ کئی ماہ سے جموں اور کشمیر کے سرحدی خطوں میں مسلسل کشیدگی کے باعث لاکھوں لوگ خوفزدہ ہیں اور بیشتر لوگ محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور۔
سری نگر سے جنوب کی جانب 400 کلومیٹر دور ضلع پونچھ کے بالاکوٹ سیکٹر میں کل صبح شدید گولہ باری کے نتیجے میں ایک ہی کنبے کے 5 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 2 کم سن لڑکیاں زخمی ہو گئیں۔ دیوتا نامی اس گاؤں میں ان ہلاکتوں سے ماتم چھا گیا اور پورا علاقہ خوف کی گرفت میں ہے۔ جموں کے انسپکٹر جنرل ایس ڈی سنگھ جموال،
پاکستان نے جو ہے فائرنگ اور شیلنگ کی ہے، ہیوی شیلنگ ہوئی ہے اور دیوتا جو ہے بالاکوٹ سیکٹر میں ہمارا ویلیج ہے، وہاں پہ شیل گرے ہیں جس میں سیولین کیلٹیز ہوئی ہے۔ ابھی تک رپورٹس کے حساب سے 5 جو ہیں سیولینز وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور 2 بچے انجرڈ ہیں۔ ہم نے امیڈیٹلی اپنی ریسکیو ٹیمز وہاں بھیجی ہیں۔ شیلنگ کے بیچ میں ہی ہماری پولیس نے 2 بچوں کو نکالا اور ابھی جو ہے ان کو شفٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے آلریڈی یہاں سے ہیلی کاپٹر بھیج دیے ہیں اور ان کو اسپیشلائز ٹریٹمنٹ کے لیے جموں لایا جا رہا ہے۔
کشمیر کو بھارت اور پاکستان کے درمیان تقسیم کرنے والی طویل لائن آف کنٹرول کے آر پار لاکھوں لوگ آباد ہیں۔ دونوں افواج کے درمیان کشیدگی بڑھ جائے تو یہاں عام زندگی معطل ہو کر رہ جاتی ہے۔ ضلع انتظامیہ بھی لوگوں کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل کرتی ہے اور جب کشیدگی کم ہو جائے تو لوگ واپس اپنے گھروں کو جاتے ہیں، لیکن امن کے یہ وقفے نہایت مختصر ہوتے ہیں۔ پونچھ کے ڈپٹی کمشنر طارق احمد زرگر کا کہنا ہے کہ وہ لوگوں کی امداد کے لیے فوری اقدامات کر رہے ہیں۔
1 لاکھ کا چیک معاشی دے دوں گا، اس کے ساتھ ساتھ ان کا SRO 43 کے تحت بھی کیس پروسیس کیا جائے گا اور سینٹرل سکیم میں ہر ڈیتھ کے لیے 5-5 لاکھ روپے کا جو ہے وہ سینکشن ہوگا، وہ بھی ان کو انقریب دیا جائے گا۔ ہم پوری طرح سے کوشش کریں گے جہاں تک فائنینشیل سپورٹ کی بات ہے۔
وزیراعلی محبوبہ مفتی گزشتہ کئی ماہ سے اپیلیں کر رہی ہیں کہ ایل او سی پر امن بحال کیا جائے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی اس سلسلے میں ملاقات کی۔ تاہم حکومت ہند کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج ایل او سی پر بلا اشتعال گولہ باری کرتی ہے۔ اس دوران حزب مخالف کے رہنما عمر عبداللہ نے بھی دونوں ملکوں سے کہا ہے کہ سیز فائر معاہدے پر عمل کیا جائے۔
ہماری تو یہی گزارش ہوگی دونوں نئی دلی سے اور اسلام آباد سے کہ مہربانی کر کے جو سی بی ایم کے تحت ہمیں سیز فائر دیا گیا تھا اس سیز فائر پہ وہ عمل کرے، کیونکہ معصوم جانیں اس طرح ضائع کی جا رہی ہیں۔ ایک ہی خاندان کے 5 لوگ اور 2 بیٹیاں جو ہیں وہ ہاسپٹل میں زخمی ہیں، ये बहुत ज़्यादा है और हम चाहेंगे कि सरहद पे और LOC पे अमन रहे।
हुकूमत हिंद की वजारत दाखिला की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अब तक 350 से ज्यादा मरतबा पाकिस्तान ने सरहदों पर बिला इश्तेहाल फायरिंग की, जिसमें कई लोग मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस ऐसी 860 खिलाफ वर्जियाँ की गई, जो 2003 में हुए सीज फायर मुआहदे से अब तक सबसे ज्यादा है। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
रोल साउंड, कैमरा, एक्शन।
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
मैं हूँ नुसरत जहाँ, जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हूँ बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरें।
अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता।
बॉलीवुड सितारों की बातें और मुलाकातें, पर्दे के पीछे क्या है, ऑफिस का बादशाह कौन है,
डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन।
और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।
अफगान जलेबी, माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना भैया, भैया।
हर सनीचर सैरबीन में सुनिए बॉलीवुड राउंडअप।
हालत हाजिर का प्रोग्राम सैरबीन, आप BBC की उर्दू नशियात से सुन रहे हैं। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में मुकीम हज़ारा कबीले के लोगों को तवील अरसे से टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बायस वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। हुकूमती सतह पर कायम कौमी कमीशन बराए हुकूक इंसानी ने इनके साथ पेश आने वाली ज्यादतियों के हवाले से एक रिपोर्ट जारी कर दी है। तफसीलात के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजम।
हज़ारा कबीले से ताल्लुक रखने वाले अफराद को दरपेश सूरतयाल के बारे में हुकूमती सतह पर कायम कमीशन बराए हुकूक इंसानी की रिपोर्ट कमीशन के रुकन फजीला आलियानी ने पेश की। इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कमीशन के रुकन ने बताया कि हज़ारा कबीले के लोग एक मुश्किल सूरतयाल से दोचार हैं।
कई हजारों को मतलब टारगेट किलिंग, फिर वो बॉम्ब ब्लास्ट, कितनी जाने गई हैं, कितने बच्चे गए, कितने खवातीन जिनके वालिद चले गए, उनके हस्बैंड चले गए, भाई चले गए, बेटे चले गए, वो कितने दुखी रह गए, वो कितने बेसहारा रह गए और पुरसाने हाल नहीं।
फजीला अलियानी कहती हैं कि जब कमीशन ने इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज किया तो बाज अलकों की जानिब से मुखालफत भी की गई।
हालांकि हमें इधर उधर से वो भी कुछ वो इंडिकेशंस भी मिलती रही कि आप लोग नहीं करें, आप ये नहीं करें, वो नहीं करें। चेयरमैन ने कहा नहीं भाई, ये हमने करना है।
कमीशन की रिपोर्ट में परवेज मुशर्रफ से कबल हज़ारा कबीले से ताल्लुक रखने वाले अफराद की टारगेट किलिंग के सिर्फ एक वाकये का जिक्र किया गया है, जिसमें सिर्फ 2 अफराद हलाक हुए, लेकिन 15 अगस्त सन 2001 के बाद 20 अक्टूबर सन 2017 तक टारगेट किलिंग और बम धमाकों के 46 वाकयात का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन वाकयात में 525 अफराद हलाक और 734 जख्मी हुए। ताम हज़ारा कबीले से ताल्लुक रखने वाले अफराद की तंजीमों के मुताबिक हलाक और जख्मियों की तादाद इससे ज्यादा है। फजीला अलियानी कहती हैं कि कबीले के अफराद को अर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां हज़ारा कबीले के लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, वहां उनकी तालीम और तजारत भी मुतासर हुई है। फजीला अलियानी का कहना था कि कबीले के अफराद की बहाली के लिए अर मुमकिन इकदाम की जरूरत है। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक अदम तहफ़्फ़ुज़ के बायस कबीले के अफराद की एक बड़ी तादाद को बैरून मुल्क भी जाना पड़ा। जब कमीशन की इस रिपोर्ट पर हज़ारा कबीले के सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाली कारकुन अमीदा हज़ारा से पूछा गया तो उनका ये कहना था,
नहीं अभी तक मतलब जो उस हद तक काम होना चाहिए था उस हद तक काम नहीं हुए। जैसे मतलब जो कातिल्स होते हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। जितने केसेस हुए, कितने बॉम ब्लास्टिंग टारगेट, उनमें से एक भी अभी तक जो कहते के नामालूम है वो सामने नहीं आए हैं।
जबकि हज़ारा एक्शन कमेटी के चेयरमैन लियाकत अली हज़ारा ने इस राय का इजहार किया।
फिर भी मैं इनका शुक्रगुजार हूँ जो इन्होंने एक मेहनत की है, और जब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें खत्म हो जाए तो इससे क्या उम्मीद रखी।
अगरचे रिपोर्ट में हज़ारा कबीले को दरपेश सूरतयाल पर तशवीश का इजहार किया गया है, तमाम सरकारी हुकाम का कहना है कि हज़ारा कबीले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतअद्दिद इकदामात किए गए हैं, जिनकी वजह से उनकी टारगेट किलिंग के वाकयात में पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा कमी आई है। मोहम्मद काजिम, BBC, क्वेटा।
پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جہاں قدرتی آفات میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک طرف موسمی تغیر کی وجہ سے عالمی درجہ حرارت میں اضافے کا سامنا، تو دوسری جانب کاربن کی روک تھام کے وسائل کم ہو رہے ہیں. ان وسائل میں مینگروووز بھی شامل ہیں جو عدم توجہ کا شکار ہیں. 2 بار مینگروووز کا عالمی ریکارڈ تو قائم کیا گیا ہے، لیکن کیا اس کے کچھ مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں؟ سنتے ہیں ریاض سہیل کی اس رپورٹ میں.
سندھ کے ساحل اور جزائر پر موجود سرسبز تمر کا پودا بظاہر کمزور نظر آتا ہے، لیکن یہ سمندری طوفان کے مقابلے اور کاربان کو ہضم کرنے کی قوت رکھتا ہے. ماحول کے لیے کام کرنے والے ادارے ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ اور IUCN کی جانب سے ہر سال ساحلی علاقوں میں یہ پودے لگائے جاتے ہیں. WWF کے ریجنل ڈائریکٹر بابر خان تمر کو درپیش مسائل کے بارے میں بتاتے ہیں.
مینگروز کے تیزی سے کم ہونے کی وجوہات میں سب سے پہلے تو مقامی آبادی کا اس جنگل کو ایندھن کے لیے اور لکڑی کی مختلف قسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے. یہ لوگوں نے گھر بنا دیے ہیں، ڈائیورٹ کیا گیا ہے پانی کو، تو ہیبیٹیٹ تک میرین واٹر کا ایکسس نہیں ہے. اس وجہ سے بھی مینگرو کے جنگلات جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں.
کسی زمانے میں انڈس ڈیلٹا میں دنیا کے 5ویں نمبر پر مینگروز کے گھنے جنگلات موجود تھے جو 2.5 لاکھ ہیکٹر پر پھیلے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ کم ہوتے گئے اور اب یہ جنگلات 15ویں نمبر پر پہنچ چکے ہیں. کراچی کے ساحلی علاقوں میں زمین کے حصول کے لیے ایک طرف تمر کے جنگلات کی بے دری کٹائی جا رہی ہے، تو دوسری طرف گھریلو اور صنعتی فضلہ ان کی جڑوں کو کمزور کر رہا ہے. پاکستان فشر فوک کے سربراہ محمد علی شاہ کا کہنا ہے کہ ان کاروائیوں میں سرکاری ادارے بھی ملوث ہیں.
ایک تو ایسے ادارے ہیں جیسے پورٹ قاسم ہے، ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی ہے، وہ اپنے جو ہے وہ پروجیکٹ اپنے انفراسٹرکچر وغیرہ جب لگاتے ہیں تو وہ مینگروز کے سینکڑوں ایکڑ پر مشتمل جو مینگروز ہیں ان کو جو ہے وہ کاٹتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. دوسری طرف جو ہے نا وہ لینڈ گریبرس ہیں جو سمندر کے کناروں پر قبضہ کرتے ہیں، پھر ارتھ کلنگ کر کے مینگروز کو کاٹ کر جو ہے وہاں پر زمین کو ریکلیم کرتے ہیں، پھر اپنی فلڈنگ کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ بیچتے ہیں.
کراچی کے علاوہ ٹھٹا اور بدین میں بھی تمر کے جنگلات پھیلے ہوئے ہیں. یہ دونوں اضلاع سمندری طوفان کا سامنا کرتے رہے ہیں، جس کی روک تھام میں تمر کے جنگلات مؤثر کردار ادا کرتے ہیں. ان جنگلات میں جھینگے اور مچھلی کے علاوہ پرندوں کی افزائشی نسل بھی ہوتی ہے. ماحول کے بقا کے لیے کام کرنے والے ادارے IUCN میں مینگروز کے ماہر طاہر قریشی کا کہنا ہے کہ مقامی کمیونٹی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے.
ہم کمیونٹیز جو وہاں رہتی ہیں سے بات کر لیتے ہیں کہ ہم یہاں آپ کے بینیفٹ میں ہیں، کہ آپ کی فشریز بڑھے گی، آپ کیا جو یہ پولوشن آ رہی ہے اس پولوشن کو بھی یہ صاف کریں گے، 10% 20% 25% تک یہ صاف کریں گے، اور اس کے علاوہ آپ کا جو طوفان آئے گا تو یہ درخت جو ہے یہ آپ کو ہے نا طوفان کو روکیں گے، اور یہ آپ کے لیے جو ہے سنک ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرتے ہیں، آکسیجن کو ریلیز کرتے ہیں، تو اور یہ فشریز کے بریڈنگ گراؤنڈ ہیں، تو یہ ان کا اکانومیکل بھی ہے، سوشل بھی ان کا جو ہے رول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کا اکولوجیکل بھی ان کا رول ہوتا ہے.
حکومت سندھ نے گزشتہ چند سالوں میں 2 بار زیادہ سے زیادہ مینگروز لگا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا، لیکن 2015 میں سیٹلائٹ سے کی گئی اسٹڈی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود تمر کے جنگلات میں صرف 1.5% اضافہ ہوا ہے. موسمی تغیر کی وجہ سے سطح سمندر میں اضافہ اور دریا سندھ کے پانی کی عدم دستیابی بھی اس کی افزائش کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہیں. محکمہ جنگلات کے RFO نیاز سومرو کچھ ایسی ہی وجوہات بیان کرتے ہیں.
ہم تو پلانٹیشن کرتے ہیں کہ جب میٹھا پانی جو ہے وہ کم آتا ہے، جو ہمارے ڈیلٹا ایریا ہے اس میں سے جو پانی آ رہا ہے تو وہ کم آ رہا ہے، اسی سے اس کی وجہ سے ہمارے جو ہے آگے پانی کم جا رہا ہے. جہاں جہاں پانی آتا ہے وہاں سروائل ریٹ بھی اچھا ہوتا ہے، اس کی گروتھ ریٹ بھی جو ہے جو بڑھنا ہے اس کا وہ بھی اچھا ہے اس کا. اور یہ دوسرا یہ کہ جو لوکل جو ہے افیکٹس، وہ جو مال مویشی ہے، گوٹس ہیں، کیملس وغیرہ ہیں، اس کا سیزن میں جب پانی میٹھا آتا ہے اسی وقت اس کا جو چراغا وغیرہ ہوتا ہے، اس کا جو سیڈ وغیرہ ہوتا ہے وہ کھانے کے لیے اسی وقت اس کا پریشر ہوتا ہے.
سمندری مچھلی کا 70% شکار انڈس ڈیلٹا کے مرہون محنت ہے. ایک اندازے کے مطابق اس مچھلی کی $370 ملین کی سالانہ ایکسپورٹ کی جاتی ہے. مینگروز پر ماحولیاتی دباؤ، انسانی لا تعلقی اور لاپرواہی اس کو مزید خطرے اور پریشان کی طرف دھکیل رہی ہے. ریاض سہیل، BBC، KT بندر، ٹھٹا.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اور فاٹا میں رہنے والے پشتون روایتی طور پر موسیقی اور رقص کی محفلوں سے لگاؤ رکھتے آئے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ان علاقوں میں موسیقی کو بطور پیشہ پسند نہیں کیا جاتا۔ تاہم اب نواب گھرانے سے تعلق رکھنے والے ایک تعلیم یافتہ نوجوان نے تمام تر معاشرتی دباؤ اور مشکلات کے باوجود لوک رقص کو بطور پیشہ اپنانے کی حامی بھری ہے اور اس میں مہارت بھی حاصل کی ہے۔ پشاور میں ایک غیر سرکاری ادارے سے منسلک فوک ڈانسر اسفند یار خان خٹک سے ہمارے ساتھی رفت اللہ رگزئی نے ملاقات کی۔
جو میں کرتا ہوں، جو رقص میں کرتا ہوں، چونکہ پشتون ہوں، خٹک ہوں، تو خٹک ڈانس اور وہ پشتوں کے جتنے رقص ہیں ان سے تو بہت زیادہ لگاؤ ہے مجھے۔ پھر ساتھ ساتھ افغانی رقص سے، لوگری ہو گیا، قطغنی ہو گیا، ازبکی ہو گیا، ایرانی، افشاری، ان سے بہت بڑا لگاؤ ہے۔ تو جو میں زیادہ تر کرتا ہوں وہ میں ایک امتزاج کرتا ہوں جس میں وہ کتھک کلاسیکی رقص اور بھارت ناٹیم کا بھی ایک انگ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ خٹک کا اور لوگری اور جو افشاری ہے اور قطغنی ہے اس کو بھی میں جو ہے نا آپس میں ایک امتزاج بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کو میں نے جو ہے نا اپنے نام سے ہی منسوب کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک نیا ایک انداز ہے، چونکہ دیکھیے بھلے وہ جنوبی ہندوستان کا کلاسیکی رقص ہو یا شمالی ہندوستان کا کلاسیکی رقص ہو یا ہمارا خٹک ہو یا افغانی ہو، یہ ہم سب ایک ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ رقص سارے خطے کا ایک ہی وہ ہے اور ہمیں اس کو اپنانا چاہیے، ان تمام رقصوں کو ہمیں اپنانا چاہیے، چونکہ ہماری بنیاد ان تمام جگہوں میں ہے، آج کل کے دور میں بہت ضروری ہے تاکہ نئی نسل کو پتہ چلے کہ یہاں پہ ہمارے جو آبا و اجداد ہیں ان کی ثقافت کتنی رنگین گزری ہے۔ چونکہ آج کل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تو یہی لگتا ہے نا جیسے ہمیشہ سے ہی جنگ چلتی آ رہی تھی، لیکن جب امن کا دور تھا تو یہ محفلیں بہت ہوتی تھیں۔ خٹک قوم جو تنقید کا نشانہ بنتی ہے یا شہرت کی جو وجہ ہے خٹک ڈانس کی، وہ یہ بھی ہے کہ خٹک قبیلہ جغرافیائی طور پہ ایسے علاقوں میں آباد ہے کہ جس کے شمال میں جو دیگر قبائل ہیں وہ رقص نہیں کرتے، یعنی خٹک جو قبیلہ ہے اس کے ساتھ پھر یوسفزئی قبیلہ ہے یا مومند قبیلے ہیں تھوڑی مسافت کے بعد، یعنی غیر خٹک قبیلے ہیں، اور تو وہ رقص نہیں کرتے۔ حالانکہ جتنا آپ جنوب کی طرف جائیں گے، بنو کی طرف اور کوئٹہ کی طرف، وہ پھر رقص کرتے ہیں، اور جتنا آپ ایک کسی خاص خاندان سے تعلق رکھتے ہوں اتنے ہی آپ کے لیے زیادہ مسائل ہوتے ہیں، چونکہ رکاوٹیں ہوتی ہیں نا۔ لیکن اس ساری تنقید کے باوجود مزہ تو اسی میں ہے نا کہ آپ ان ساری رکاوٹوں کے باوجود بھی وہ کریں جس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اور جو آپ کا شوق ہے۔ یعنی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رقص کے بغیر میں نہیں رہ سکتا زندہ، جس طرح میرے بدن میں سانسیں چل رہی ہیں اسی طرح رقص بھی ہے، تو اگر رقص بند ہو گیا تو یہ سانس بھی بند ہو جائے گی۔ اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر خٹک کو مارنا ہو تو اس کو نہ تیر سے مارو نہ تلوار سے مارو، بلکہ اس کو ایک درخت سے باندھو اور اس کے سامنے ڈھول بجاؤ، اور میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ اذیتناک موت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔
یہ تھے فاٹا کے علاقے سے تعلق رکھنے والے فوک ڈانسر، اور پی ایس ایل جو ہے وہ اس کا دبئی اور یو اے ای سے جو ہے وہ اختتام ہو چکا ہے اور اب وہ پاکستان چلی گئی ہے۔ پاکستان میں اب سیمی فائنل ہوگا لاہور میں اور فائنل جو ہے وہ کراچی میں کھیلا جائے گا۔ اسی حوالے سے ہماری ویب سائٹ پر ایک خبر لگی ہوئی ہے اور وہ ہے پی ایس ایل کے ناکام پاکستانی بیٹسمین۔ پاکستان سپر لیگ کے آغاز پر ماہرین، مبصرین اور شائقین نے چند پاکستانی بیٹسمینوں سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر رکھی تھیں کہ وہ اس یونٹ میں اپنی بیٹنگ سے تفریحی کارکردگی جو ہے وہ فراہم کریں گے، لیکن یہ بیٹسمین توقعات پر پورا اترنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ان بیٹسمین میں عمر اکمل ہیں، مصباح ہیں، احمد شہزاد ہیں۔ سب سے پہلے عمر اکمل کے بارے میں بتاتا ہوں کہ پاکستان سپر لیگ میں مسلسل تیسرے سال آخری نمبر پانے والی ٹیم لاہور قلندر سے ان کا تعلق تھا۔ وقت میرے پاس جو وہ بہت کم ہے، سیربین اس کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے رفاقت علی اور پروڈیوسر تھے سہیل حلیم۔ لنڈن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے ڈومنک ڈلوگی۔ اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارے ساتھ دے رہے تھے نعمان حق۔ غزنفر حیدر کو تمام ساتھیوں سے اجازت دیں۔ آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ ناظر ظفر سے سنیے۔
پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے فیض آباد دھرنا کیس میں تحریک لبیک کے خادم حسین رضوی کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں خواتین کا پہلا اقتصادی فورم منعقد کیا جا رہا ہے۔ فورم میں سعودی عرب کی پہلی خاتون باکسر حلا الحمرانی بھی خطاب کریں گی۔ یروشلم میں تعینات فرانسیسی قونصل خانے کے ایک اہلکار پر الزام ہے کہ انہوں نے فلسطینیوں تک پہنچانے کے لیے غزہ کی پٹی سے ہتھیاروں کی سمگلنگ کی۔ برطانیہ اور یورپی یونین کا کہنا ہے کہ انہوں نے اگلے سال سے شروع ہونے والے بریگزٹ مراحل کے بعد 2020 تک تعلقات کی شرائط طے کر لی ہیں۔ ایک بین الاقوامی نگراں ادارے نے روسی صدر کے انتخاب پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں حقیقی مقابلے کا پہلو نہیں تھا، ووٹ کا عمل البتہ درست تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔